ہمیں کربلا کے جہاد میں شامل ہونا. انہوں نے انتقام کا نعرہ نہیں لگایا, کربلا کے جہاد میں شامل ہونا, یا ماریں گے یا مر جائیں گے. حسین حل من ناصرین کی آواز انہی لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں. ان سے مطلب قیامت تک آنے والے جس میں ہم بھی شامل. مولا نے وہی جواب دیا جو راہ کوفہ میں ایک آدمی کو دیا تھا, وہی جواب دیا جو راہ شام میں پتہ نہیں کتنوں کو دیا تھا. کربلا تلوار چلانے کا مرحلہ کربلا تھا, جہاد کربلا جاری ہے, لیکن اب مرحلہ صبر کا, صبر سجادیہ. خالی راہ شام کا نام نہیں ہے, 35 سال کا نام ہے صبر سجادیہ. کہا کہ اب صبر کا مرحلہ, اب کربلا کا جہاد میدان میں نکل کے تلوار سے نہیں ہوگا. تو خیر پھر انہوں نے پوچھا مولا پھر کیسے ہوگا, اس کا جواب اور وہ آئے گا اپنے موقع پر, کل آ جائے پرسوں آ جائے وہ چھوڑیے بات, ورنہ آج کی بات مکمل نہیں ہو پائے گی. صبر سجادیہ, کہا کہ اب جہاد والا پہلو یعنی تلوار والا وہ نہیں ہے, جیسے ہم صبر کر رہے ہیں تم بھی صبر کرو. انہوں نے پھر سوال کیا کہ مولا کس طرح, وہ ایک جواب, وہ بات مل گئی ان کو, جواب مل گیا. پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا, وہ آئے تھا آپ کی مشکل ترین منزل. کہا کہ مولا چلیں ٹھیک, ہم اب وہ جہاد کریں گے جیسا آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جو کربلا کے اتنے بڑے بڑے ظالم تھے ان کو کب سزا ملے گی, اور کیسے جیسا ظلم انہوں نے کیا اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. پھر جملہ کہہ دیا, مختار نے جتنے بھی پکڑے اول تو سب مختار کے ہاتھ میں آئے بھی, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگوں کا انوالومنٹ ہے. کہا کہ ان کو کب سزا ملے گی, ہم ابھی موجود ہیں تلوار لے کے کھڑے, اجازت دیجیے کھانے, جب میرا بیٹا زمانے کا امام آئے گا تب ان میں سے ہر ایک سے انتقام لیا جائے گا. اب نوجوان نے تڑپ کے کہا مولا تو وہ کب آئیں گے. امام نے کہا کہ انتقام اس وقت ہوگا, مولا تو وہ کب آئیں گے. اگر امام کہہ دے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, تو اس نوجوان کو امید رہے گی کہ بھئی ابھی میری عمر 18 سال ہے, ظاہری اعتبار سے 15 سال تو میں زندہ رہوں گا, ظاہری اعتبار سے 30 سال تو میں. امام نے کہا نہیں وہ آئے گا آخری زمانے. اب نوجوان نے تڑپ کے کہا لیکن مولا تو ہم کیسے اس کے ساتھ شامل ہوں. کہا کہ جس نے غیبت میں زمانے کے امام کی یاد میں تڑپتے ہوئے گزارا اور اللہ سے ایک ہی دعا تھی, آئے خدا جب وہ ظاہر ہو مجھے ان کے لشکر میں شامل کرنا, اگر اس وقت وہ زندہ ہوا تو اپنے گھر سے مکے تک اٹھا کے پہنچانا اللہ کی ذمہ داری. بن بلائے نہیں جائیں گے, بلاوا آنے پہ جائیں گے تو سواری بھی وہ بھیجے گا, اور اگر مر گیا ہے تو قبر میں زندہ کر کے امام کے ساتھ شامل کیا جائے گا. بس اب یہ جملہ کہ جو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے کرائی وہ اس وجہ سے, کیوں آپ خود سوچیں اسلام کے جتنے واقعات, 11 اماموں کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں, سب سے زیادہ سوال کس واقعے کے بارے میں کیا گیا ہوگا. اگر آپ نے پوری ریسرچ بھی نہیں کی تو اتنی عقل سلیم تو اللہ نے ہر ایک کو دی کہ 11 اماموں کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں سب سے زیادہ سوال کربلا کے بارے میں ہوئے ہوں گے, اور سب سے زیادہ جواب چوتھے امام نے یہی دیا, انتظار انتظار اور انتظار. مگر جب امام نے دیکھا کہ میرا یہ جملہ سن یہ نوجوان, ایک مرتبہ نہیں 35 سال, یہ نوجوان خوشی کے عالم میں پلٹا کہ بھائی یہ تو ایک خوشخبری مل گئی کہ میں امام زمانہ کا ساتھی بنوں گا, میری زندگی میں آ گئے تو اپنے گھر سے جاؤں گا, مرنے کے بعد آئے تو اپنی قبر سے جاؤں گا. دو ہی تو صورتیں نا, یا زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے. زندہ رہیں گے تب بھی امام کا ساتھی بنیں گے, مر جائیں گے تب بھی. یہ جب دیکھا چوتھے امام یہ خوشی کے عالم میں پلٹا تو آواز دے کے روکا. یہ وہ جملہ کی تیاری کہا. لیکن ایک بات یاد رکھ, آخری زمانہ جب میرا بیٹا آئے گا کوئی آسان زمانہ نہیں ہے. پھر وہ جملہ کہا جو آپ میں سے ہر ایک کو رٹا ہوا, آخری زمانے میں ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا, دین کو بچانا مشکل ہوگا. اور ایک جملہ اس کے ساتھ ایسا تھا کہ ان دو باتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ بہترین ربط انہی دو باتوں میں. پہلا جملہ آپ نے بہت سنا، ہر ایک کو یاد، مجھے تو یقین ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی حدیث یاد ہوگی. لیکن کب کہی چوتھے امام؟ جب خوشی کے عالم میں وہ نوجوان بوڑھے، اور ایک بار نہیں جب بھی آیا کوئی کہ بھائی امام آئیں گے تو چوتھے امام نے خوشخبری دے دی، تم ہر صورت میں ان کے ساتھ ہی بنو گے، زندہ ہو تب بھی، مر گئے تب بھی. روک دیا کہا اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا رہنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. بہت مشہور روایت. اس کے بعد امام نے کہا سنو، اس زمانے میں ایک درہم حلال کا کمانا مشکل ہے اور 70 درہم حرام کے نہیں چاہیے ہمیں، خود چل کے تمہارے گھر میں آ جائیں گے اور تمہارے مال میں شامل ہوں گے. اب دین کی بات اور روزی کی بات، لیکن یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو اندازے بیان کرنے کے. یاد رکھیے، تفصیل میں ہم نہیں جاتے، دین اسی وقت خطرے میں پڑتا ہے جب پیٹ میں حرام لقمہ پہنچا. آقا حسین کو جملہ بھی بتا چکا ہوں، اور اس وقت چوتھے امام نے جو دو جملے ساتھ ساتھ ایک موقع پر اس طرح ارشاد فرمائے کہ پہلا تو سمجھ میں آ رہا کہ نوجوان خوش جا رہا تھا، روک دیا. آخری زمانے کی مشکلات کو بھی یاد کرو، دین اور ایمان بچانا مشکل. دوسرا کیوں کہا امام نے بغیر پوچھے؟ کہا، اس نے سوال نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دین خطرے میں کب پڑتا، ایمان خطرے میں کب پڑتا. ایمان ضائع کرنے والے گناہ جن سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، سب سے اوپر لکھا ہے رزق حرام، جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا. اگر وہ اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا اپنے والدین کی وجہ سے، اس کی اولاد کا ایمان خطرے میں پڑے گا. کہا اپنی اولاد کو زہر کھلانا بہتر حرام روزی کھلانے کے مقابلے میں. اور پھر امام نے اس جملے کی وضاحت کے لیے کہ آج کا موضوع نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو میں اس کو چھوڑ دیتا، مجمع پہ جو سناٹے کا عالم طاری ہو گیا، اور اب تک جو مجمع میرے ساتھ چل رہا تھا جتنا چپ ہو گیا، اس کو دیکھتے ہوئے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بس بہت ہو گیا صادق حسن، اب آ جاؤ اپنے دوسرے موضوع پر تاکہ مجمع پھر تمہارا ساتھ دے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جملہ اپنی جگہ ایک الگ تقریر، کہ ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ، بلکہ جو میں ساری زندگی مجلسیں پڑھتا ہوں اس کو بھی میں ایک طرح سے پیچھے رکھ رہا ہوں. ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ ٹیلی ویژن سے بھی نہیں ہے، کمپیوٹر سے بھی نہیں ہے، چیٹنگ سے بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ سے بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ خطرہ ہے اگر کسی کے گھر میں حرام روزی آتی ہے، اور افسوس اس پر، صرف ایک جملہ، افسوس اس پر جو حرام کما کے ہی لا رہا ہے، اس پہ کیا افسوس؟ افسوس اس پر ہے کہ محنت کر کے کماتا حلال ہے، سال کے آخر میں خمس نہ دے کے اپنے حلال کو حرام کر لیتا ہے، حلال آیا اور حرام ہو گیا، افسوس اس پر کیا جاتا ہے. مگر چوتھے امام اور اس حوالے سے خاص حدیث کہ تین کام نہ کرنا، انہیں دیکھ کر مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں جو حدیث میں کل پڑھوں گا، آج نہیں. ایسی جو حدیثیں ہوتی ہیں انہیں میں پہلے سے بتاتا ہوں تاکہ جو نہیں آنا چاہے تو وہ یہ فیصلہ کر لے. ہاں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کل شروع مجلس میں پڑھوں گا کہ بیچ میں پڑھوں گا کہ مصائب کے قریب پڑھوں گا، یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن بہرحال وہ بھی یہی چیز. تو آخری امام کی سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے دو حوالے سے کرائی. نمبر ایک کہ آخری امام کا سب سے زیادہ تذکرہ چوتھے امام کو کرنا پڑا. اس جملے کو میں بدل کے ایک اور جملے کی مدد سے واضح کر دوں. کس امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا پانچویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا آٹھویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا دسویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا یا کم کیا ہوگا؟ نہیں، مگر مشہور کیا چوتھے امام کا ماتم. تو ہر امام نے کربلا کو یاد کیا، مگر سب سے زیادہ شہرت چوتھے امام کو ملی. اسی طرح سے ہر امام سے لوگوں نے پوچھا کربلا کا بدلہ, مگر سب سے زیادہ چوتھے امام سے پوچھا, کیونکہ ماتم سب سے زیادہ یہی کر رہے تھے. جب ماتم زیادہ کریں گے لوگ آ کے پوچھیں گے مولا ماتم کیوں, کہا کربلا کی وجہ سے. تو مولا کربلا کا انتقام کب, کہا جب میرا بیٹا آئے گا. اور جب یہ سن کے آدمی چلا روک دیا, یہ بیٹا آئے گا تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ہی ہوگے کہ اس کے دشمن کے ساتھ ہی ہوگے. بھائی یہاں سے تیاری کا مرحلہ شروع ہو گیا. کیوں کہ یہ ساری چوتھے امام کی حدیث ہیں. کاش میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایک گھنٹے میں بیان پورا کرنا, یہ ساری حدیثیں, ورنہ میں ایک ایک جملے کا ریفرنس بھی دیتا. اب یہ سنیے آخری جملہ, امام نے کہا, چوتھے امام نے کہا, آقا اور مولا نے کہا, کربلا کے سب سے بڑے عزادار نے کہا, سب سے زیادہ ماتم کیا تو سب سے زیادہ لوگوں نے سوالات پوچھے, جب سوالات پوچھے تو جواب بھی سب سے زیادہ چوتھے امام نے دیا. اور جب جواب سن کے آدمی خوش گیا, خوش کا مطلب مطمئن کہ میرے پاس چانس ہے کربلا میں شامل ہونے کا, تو کہا مگر ڈرتے رہو, زمانہ اتنا مشکل ہے, اس سے بھی بات واضح نہیں ہوئی. تو آخری جملہ چوتھے امام کا آج سن لیجئے, پھر میں اپنی جو اصل موضوع اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. آخری جملہ یہ, چوتھے امام نے کہا, یہ یاد رکھو, میرے بابا کے کربلا جانے سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو بلا رہے تھے, تڑپ رہے تھے, خط لکھ رہے تھے, اور جب میرا بابا کربلا پہنچا تو یہی لوگ لشکر یزید میں شامل ہو گئے, حسین کو شہید کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, 15 دن پہلے حسین کو مہمان بنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور آج حسین کو شہید کرنے کے لیے. یہ ایک روایت تو آپ نے ممبروں سے بار بار سنی کہ عاشور کی صبح جب حسین نے وہ خطبہ دیا, لقد ملئت بطونکم من الحرام, پیٹ میں حرام بھرا ہے, تو اس کے بعد آقا نے کہا یہ بھی تو بتاؤ کہ میں جو آیا ہوں خود سے آیا ہوں یا تم نے مجھے دعوت دے کے بلایا. عمر صاحب نے کہا کسی نے نہیں بلایا. آقا نے ایک فہرست گنائی, جیسے مجلس کے شروع میں میں نے آج سے کہا تھا نعمتوں کی فہرست بنائی, آقا نے ایک فہرست گنوائی, لشکر میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں لوگ, سامنے کھڑے, تم تھے نا, تم تھے, تمہارا خط آیا, تمہاری دعوت آئی, ایک ایک کا نام لے رہے ہیں, مکر گئے لوگ حسین کے سامنے, کہا کہ فرزند رسول اب غلط پھیرے, ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا. تب آقا نے غلام سے کہا وہ بوری تو لے کر آؤ جو میرے خیمے میں ہے, اور سب کے سامنے نام لے کے دیکھو, یہ رہا تمہارا خط, تمہاری دستخط, تمہاری مہر, یہ رہا تمہارا خط. یہ چوتھا امام یاد دلا رہا ہوں کہ ایک مہینے پہلے مہمان بنانے کے لیے تڑپنے والا, ایک مہینے کے بعد یہ کہہ کے تڑپ رہا, ارے عمر صاحب جلدی سے حسین کا خاتمہ کر, ہماری نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا. مہمان بنانے کے لیے تڑپنے والا اب ذبح کرنے کے لیے تڑپ رہا. چوتھے امام نے کہا ایسا نہ ہونے پر. اب یہاں تک کی بات تو بہت عقلی لاجیکل سیکوینس کے ساتھ, اب لوگ ضرور سوال کریں گے کہ مولا ایسا کیسے ہوتا. ایک وجہ بتا دی, رشتے حرام, مومن, چوتھے امام کے نکاح میں ایک چیز آ گئی. دوسری چیز جو بتائی یہ آپ کو بڑا ہاں شاید عجیب سی لگے, لیکن یہ بہرحال سوال, کربلا انتقام لینا, امام زمانہ, امام زمانہ چند تو مر چکے ہوں گے, قبر سے آؤ گے, بہت خوش چلا, کہا مگر زمانہ بڑا خطرناک, جیسے کربلا کے وقت بلانے والے بعد میں مکر گئے, میرے بیٹے کو بلانے والے بعد میں مکر جائیں گے. مولا کیوں, آخر کیوں مکریں گے, پہلی بات رشتے حرام کیوں کہی, کیونکہ کربلا میں جو لوگ بدلے تھے زیادہ تر تو پیسے کی لالچ میں آ کے بدلے تھے, وہی رشتے حرام, اسی کو رشتے حرام کہتے ہیں نا. یزید آپ کو ہمیں پیسے دے اور کہے حسین کو شہید کرو اور ہم اس پیسے کے لالچ میں تیار ہو جائیں, تو پہلی چیز تو رشتے حرام اس لیے. دوسری چیز کہا, جب معاشرے سے, یہ چوتھے امام کی حدیث, امر بالمعروف اٹھ جاتا تو میرے جد نے یہ فرمایا کہ آفتیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, بدترین نظام حکومت سامنے آتا ہے, پھر اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. کہا دوسری چیز, اور یہیں پہ رک کے, اب ٹائم مجلس کا تقریباً پورا ہو رہا ہے تو بہت چھوٹی حدیث پڑھتا ہوں. کل آپ نے ایک حدیث سنی، چاہتا ہے امام ماں کی طرح جس کنیز کا احترام کرتے ہیں اس کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے. اچھا یہ حدیثوں میں الفاظ نہیں پکڑنا کہ آپ دسترخوان پر بیٹھنا بند کر دیں اور کہیں کہ مولانا نے منع کیا. دسترخوان چیز نہیں ہے، احترام اصل چیز ہے. امام نے وجہ بتائی کہ کیوں نہیں بیٹھتا ہوں، احترام کی وجہ سے. دسترخوان پہ نہ بیٹھے اس کے بعد جوتے مارے کہیں کہ جی وہ مولانا نے تو کہا تھا دسترخوان پہ نہ بیٹھو. پیغام تھا احترام. ٹھیک، اب آئیے، ایک نوجوان نے آ کے اپنی ماں کی کمپلین کی، بیٹا اور ماں کی شکایت دین کے معاملے میں. مثلا اب مجھے صحیح صحیح الفاظ یاد نہیں، نماز میں کچی تھی کہ حجاب میں کچی تھی. کہا کہ مولا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ضائع ہوتا ہے جب معاشرے میں امر بالمعروف نہ رہے. فرق دیکھیے گا، لشکر یزید میں کوئی نہیں ہے جو ایک دوسرے کو یاد دلائے کہ بھائی کل تو تم خط لکھ کے بلا رہے تھے. لشکر حسین کی خصوصیت قرآن نے بتائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ سب ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور جب حق کی نصیحت کریں گے تو مظالم آئیں گے، تو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں. یہ لشکر حسین کے اندر نصیحت کا سلسلہ، لشکر یزید کے اندر کوئی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دے رہا. اب چوتھا امام، جب لوگوں نے کہا کہ مولا ایمان کیوں ضائع ہوتا ہے، کیا اس وجہ سے؟ نوجوان آئے اور یعنی اب الفاظ میرے، مفہوم امام کا ہے، وقت نہیں ہے تو الفاظ میرے، کیا کہ کہا کہ مولا بات سمجھ میں آ گئی. پڑوسی غلطی کرے ٹوک دیا، یا کوئی دوست غلطی کرے ٹوک دیا، یا کوئی عام آدمی غلطی کرے ٹوک دیا، لیکن اگر ماں غلطی کرے. اب ایک طرف تو آپ ماں کا اتنا احترام بتا رہے ہیں، لیکن ماں کیا معصومہ؟ معصومہ صرف ایک ماں گزری، اور یا اس کی بیٹی گزری ہے، اور کوئی نہیں ہے. غلطی تو وہ بھی کر سکتی ہے جو ہماری ماں، عام ماں، تو کیا کرے؟ امام نے کہا سنو، میں تمہیں اپنے جد کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں. شیخ قرر عاملی نے وسائل الشیعہ کتاب الجہاد میں یہ روایت کوٹ کی. کہا سنو، ایک نوجوان رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور اب ماں بیوہ ہے، لیکن غیر مردوں سے ملنے جلنے سے وہ گریز نہیں کرتی، اور میرے گھر میں میری ماں کے جاننے والوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ جاری ہے. پیغمبر نے کہا کہ ماں ہے تو اس کا بڑا حق بھی، اپنی ماں کو جا کے نرمی سے سمجھا کہ یہ غلط، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس میں خدا ناراض. بہرحال گھی کبھی سیدھی انگلیوں سے بھی نکلا وہ گیا، جا کے ماں کو سنایا، ماں نے کوئی توجہ نہ دی. آگے یا رسول اللہ، یا تو آپ کہہ دیں کہ بھائی جو آج کل تو ہمارے بچے بھی ہم سے کہتے ہیں اس نن آف یور بزنس، یا تو آپ کہہ دیں کہ بیٹا تمہارا کوئی تعلق نہیں، بیٹھ جاؤ اپنے کام سے کام کرو، چھوڑو ماں کو. نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں امر بالمعروف آج، اور نرمی سے بات کی فائدہ نہیں ہوا تو آپ سختی سے بات کرو. سختی سے ماں سے، جس کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرنا عام حالات میں صحیح نہیں، تو سختی سے بات کرو. رسول نے کہا یہ اطاعت، ماں باپ بھی قربان ہے نام رسول پر. گیا فوراً ہی پلٹ کے آیا اگلے دن، یا رسول اللہ میری تو آخرت لٹ گئی، میں نے ذرا سختی سے بات کی تو ماں تو بھر گئی، گالیاں کوسنے جوتا اور ناراض ہو کے کہنے لگی میرا بیٹا ہو کر میرے سامنے آ کے گستاخی کرتا، میں تجھے دودھ پینا بخشوں گی، قیامت میں تیری شکایت کروں گی. تبلیغ تو میں کیا کرتا، وہ کیا نماز تو کیا بخشواتے، الٹے روزے کرے پڑے، اتنا میری ماں ناراض. پیغمبر نے کہا تو اب ایک کام یہ کرو، یہ تیسرا نہیں تو چوتھا مرحلہ، ہاں پہلا میں بھول گئے. سب سے پہلے پیغمبر نے کہا تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا گھر میں ان کو سمجھاؤ، پھر کہا کہ ماں سے نرمی سے بات کرو، پھر کہا کہ ماں سے سخت. اب بیٹا پریشان، حیران پریشان، ماں کی گالیاں، ماں کے کوسنے، میں نے زندگی میں کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، آج ماں مجھے بد دعا دے رہی. اور پیغمبر نے سب سنا، کہا بھائی کام کرو، اپنی ماں کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دو، نماز کے وقت کھانے کے وقت کھول. ارے یا رسول اللہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ خالی میں نے زبانی بات کی تو میرے اوپر چڑھ دوڑی، اور آپ کہہ رہے ہیں گھر میں کمرے میں بند کر دو، وہ تو جو قدم نہ ڈھائے وہ کم ہے. میری قبر، میری قیامت، میری جہنم. ماں اتنی جب اتنی سی بات پہ ناراض ہے. پیغمبر نے کہا سنو، اور یہ بھی ایک بہت اہم اصول رسول نے بتایا. یہ میرا ایک انداز ہے، پھسل کے وہاں جاتا ہوں لیکن آج میں کافی کنٹرول کر رہا ہوں. پیغمبر نے بتایا اللہ فیصلہ آغاز کو دیکھ کے نہیں کرتا، اختتام کو دیکھ کے کرتا. ہمارے یہاں الٹا اصول ہے مولانا، بس بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے، بعد میں کیا. اے بات کا تو چھوڑیے، بسم اللہ اچھی کا مطلب کیا ہوا؟ شراب کی دکان کا افتتاح بھی قرآن پڑھ کے کرو، بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے. گانے کے کیسٹ کی دکان بھی روزانہ صبح کو کھلتی ہے، پہلے وہ سورہ یاسین کا کیسٹ لگاتا، پھر دن بھر چلتے رہتے ہیں، جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیوں؟ بسم اللہ اچھی. اسلام کہتا ہے بسم اللہ چاہے خراب ہو جائے، اختتام اچھا ہونا چاہیے. حر، حر کیا ہے؟ بسم اللہ بے شک اچھی نہ ہو، اختتام اچھا ہے. حر، حر اس سے زیادہ زندہ مثال کیا ہوگی؟ پیغمبر نے کہا سنو، میں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر گیا ورنہ اس میں 50 مثالیں آ سکتی ہیں. پیغمبر نے کہا سنو، آج تمہاری ماں تم سے ناراض، جل قید کرو گے اور ناراض ہوگی، مگر یہاں تو زندگی ختم نہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے خوش ہوگی وہ تمہاری ماں ہے جو تم سے خوش ہوگی. کیوں؟ جب وہ یہ دیکھے گی کہ جو گناہ وہ کر رہی تھی اس کے نتیجے میں کتنا بڑا عذاب اسے ملنے والا تھا، جو تم نے اسے کمرے میں بند کر کے عذاب سے بچا لیا، وہ اس طرح سے بال کھول کے تمہیں دعا دے گی کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا راضی نہ ہوگی. ہم جا رہے ہیں سڑک پہ، ہم جا رہے ہیں. ہاں، درود بھیج دے محمد والے. ہم جا رہے ہیں سڑک پر، ایک صاحب ہمارے قریب آئے اور اتنے زور سے ٹکر ماری کہ مچھل کے فٹ پاتھ پہ جا کے گرے، ہاتھ پیر چھل گئے، چہرے سے خون نکل آیا، ذرا سا ایک دانت زخمی ہو گیا. خون کیا حالت ہوگی ہماری، ہم تو غصے میں بھر کے چلے گئے. انہوں نے مڑ کے دیکھا، اتنا بڑا ٹرالر چلا رہا تھا کہ اگر وہ ہمیں دھکا دے کے نہ ہٹاتے تو ہمارا قیمہ قیمہ ہو چکا ہوتا. اب ہم جو لڑنے گئے تھے، ایک مرتبہ کہیں گے شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں موت سے بچایا، ہمارے گھرانے کو تباہ ہونے سے بچایا. شروع میں تو غصہ آیا تھا نا جب انہوں نے ٹکر مار کے میں وہاں پھینکا تھا اٹھا کے. اچھا، مجھے ٹکر مار کے پھینکنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن خیر وہ جو بھی مسئلہ ہو، جب انہوں نے اٹھا کے بھیجا، کہا تمہاری ماں کی یہ حالت ہے، قیامت میں جب دیکھے گی کس عذاب سے بچی ہے، اللہ کی کس ناراضگی سے بچی ہے، جتنا وہ خوش ہوگی، عام ماؤں میں سے کوئی اتنا خوش نہ ہوگی. پرواہ بعد کے مرحلے کی کر، اس مرحلے کی پرواہ نہ کر. چوتھے امام نے کہا جی ماں تک کو ایگزیمپٹ نہیں کیا، ہمیں بھی معروف کرنا. جب یہ نہ رہے گا تو ایمان ختم ہوتا. یہ یزیدی لشکر کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور امرے بالمعروف کتنوں کو بدل دیتا. جو ہمارے خیال میں ناممکن ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں. خود بہت مشکل مرحلہ ہے آگے بات کرنا، لیکن خیر کرنا بھی پڑتی. جب شام کے دروازے پر سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، دشمن کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے. ایک انتہائی ذلیل اور پس فطرت دشمن ہوتا، یہ تھے شامی. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، سارا بازار، سارا راستہ یہ منظر دیکھ رہا، تو ایک بوڑھا آ کے سجاد سے کہتا ہے نا، دیکھا کیسی سزا دی اللہ نے تجھے، تم جیسوں کا یہی حشر ہونا چاہیے، نعوذ باللہ. میرے مولا، وہی ترتیب جو رسول خدا نے بتائی، پہلے نرمی سے سمجھاؤ، نہ مانے تو سختی کرنا. کہا کہ اے شخص، تو نے قرآن پڑھا؟ کہا پڑھا، میں حافظ قرآن. آیہ تطہیر پڑھی؟ ہاں پڑھی. آیہ مودت پڑھی؟ ہاں پڑھی. آیہ امام مبین پڑھی؟ کہاں پڑھی. آیہ ذوالقربا پڑھی؟ ہاں پڑھی. لیکن یہ تیرے سوالات کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں، آیہ تطہیر بھی ہم ہیں، آیہ مودت بھی ہم ہیں، آیہ ولایت بھی ہم ہیں، آیہ ذوالقربا بھی ہم ہیں، آیہ امام مبین بھی ہم ہیں. گھبرا کے پوچھا تم ہو کون؟ کہا محمد الرسول اللہ. کبھی پڑھا؟ کہا تو صبح شام پڑھتا ہوں. کہا میں محمد کا بیٹا ہوں، میں محبت کا وارث ہوں، میں محمد کا فرزند ہوں. سر سے عمامہ اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا. مولا نے بتایا دیکھو دیکھو طریقہ ہوتا ہے تو کبھی یہ تبدیلی بھی آتی ہے، مگر یہ تو شام کی بات تھی. اب آئیے اس راوی کا اور سوال سن لیجیے. کہتا ہے مولا میری سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی. ایک راوی، یہ شام وہ شام یہ کوفہ، ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی. میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے. اچھا سجاد کا دربار ہے، ابن زیاد میں آنا اتنا آسان نہ تھا. وہاں پہ عمر ساتھ چاہ رہا تھا یہ جلدی سے اس قافلے کو دربار میں لے جاؤں، انعام ملے گا. اور ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ نہیں خبردار، قافلے کو جلدی دربار میں لے لاؤ، انہیں بازار میں روک دو جب تک کہ میں نہ کہوں. جلتا سورج، کھلا آسمان، عرب کی گرمی، تین دن کے پیاسے بچے ابھی بھی پیاسے ہیں. قافلے کو روک دیا گیا، لیکن ہمارے ساتھ میں کا ابن زیاد آخر کیوں روکا گیا قافلے کو؟ اس کو جلدی ہے انعام دینے کی. اس نے کہا دو باتیں، نمبر ایک میرے دل کو تشفی اور سکون نہیں ہوگا جب تک کہ سارا بازار اطمینان سے محمد کی نواسیوں کو نہ دیکھ لے. میں آگے تو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے دربار کی سجاوٹ نامکمل، بے شک زینب آگ میں جلتی رہے سورج کی، بے شک سکینہ سورج کی دھوپ میں جھلکتی رہے، پہلے میرا دربار سجے گا پھر یہ قیدی آئیں گے. اور جب آ گئے تو سوال کرنے والے راوی کے ذہن میں شک آ گیا، مولا اس دن بھی میں اسی دربار میں بیٹھا تھا، ایک ہی مہینے پہلے کی تو بات ہے نا، جب آپ کا چچا آیا تھا، زخمی تھا، ہونٹوں سے خون جاری تھا، بدن پہ زخم تھے لیکن اور ہاتھ بندھے تھے، لیکن کس شان سے آیا تھا؟ سینہ تان کے آیا تھا، کمر سیدھی تھی، چہرہ بلند تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا. اور مولا جب آپ آئے تھے سینہ سکڑا ہے، کمر جھکی ہے، نگاہیں زمین پر ہیں. مولا میں نے مانا آپ کا چچا مسلم بہت بہادر ہے، لیکن آپ امام زمانہ، آپ امام وقت، آپ کو مسلم سے زیادہ بہادری سے آنا چاہیے. ارے آپ کیا روئے جو میرا مولا سجاد رو دیا؟ ایک مرتبہ فریاد کی، سوال کرنے والے کو نے انصاف نہ کیا. میرے چچا کی سیدھی کمر دیکھ لی، تنا ہوا سینہ دیکھ لیا، اٹھا ہوا چہرہ دیکھ لیا، یہ نہ دیکھا وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، لیکن ہائے جب میں بھرے دربار میں داخل ہوا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری بہنیں، میری پھوپھیاں، بے مکنا چادر الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدا بندہ صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ ان گریا کرنے والوں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ان عزاداروں کے اس صدا ماتم کا واسطہ ان کی تمام حاجتوں کو اسی صفحے عزا پر ابھی قبول فرما. خدا بندہ تجھے حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو روزی کے امتحان سے محفوظ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین.